الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق، تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين. صدق الله العظيم. قرآن کریم فرقان حمید کا یہ 14 پارہ ہے. سورہ نحل اور سورہ نحل کا یہ پہلا رکوع ہے. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے سورہ نحل کا نمبر 16 ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نحل کا نمبر 70 ہے. سورہ نحل میں 128 آیتیں ہیں، اور سورہ نحل کے 16 رکوع ہیں. نحل یہ شہد کی مکھیوں کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب قدرت کی نشانیاں ہیں، اس میں شہد کی مکھیوں کا ذکر ہے، شہد کا تذکرہ ہے. اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نحل رکھا گیا ہے. لیکن اس سورت کا ایک نام احادیث میں اور مفسرین نے سورہ نعم بھی لکھا ہے، اور نعم یہ نعمت کی جمع ہے، اور نعم اس لیے کہ اس سورت میں اللہ کی بے بہا نعمتوں کا ذکر ہے. جب آپ آگے اس سورت کا ترجمہ سنیں گے اور آگے جب دروس ہوں گے، تو اس میں اللہ کی ایسی نعمتوں کا ذکر ہے کہ انسانی عقلیں حیرانگیوں میں الجھ جاتی ہیں، اور ان نعمتوں پر اگر انسان غور اور فکر کرے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ منعم حقیقی کے علاوہ کسی اور کو معبود مان لے. تو ان نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کو ثابت کیا گیا ہے. تو اس سورت میں آگے اللہ کی بہت سی بے بہا نعمتوں کا ذکر ہے، تو اس لیے اس سورت کا ایک نام سورہ نعم ہے، نعمت. اس سورت کی جو ابتدا ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی کوئی سورت اگر شروع ہوتی ہے تو یہ قرآن کا اسلوب بیان ہے اور قرآن کریم کا انداز بیان ہے کہ اس کی تمہید با دی جاتی ہے. جو ابتدائی آیتیں ہوتی ہیں ان میں تمہید ہوتی ہے، اور جو درمیانی آیتیں ہوتی ہیں ان میں جو حکم بیان کرنا ہوتا ہے، اللہ کی توحید، رسالت، احکام، جو بیان واقعات پہلی قوموں کے، جو بیان کرنا ہوتا ہے، اور پھر سورت کے آخر میں تکمیل ہوتی ہے. لیکن سورہ نحل کے بارے میں آتا ہے کہ سورت النحل کو اللہ نے بغیر تمہید کے اور بڑے عجیب انداز میں، اور بڑے خوفناک انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں اس کو شروع کیا، اس سورت کی ابتدا کی، اگر اس میں اتنی شدید اور اتنی سخت وعید سے اس سورت کا آغاز ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کو اللہ کی توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور شرک سے روکا، منع کیا اور انہیں ڈرایا گیا اللہ کے عذاب سے کہ اگر اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانا، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو مکہ والوں نے بار بار حضور کے سامنے آتے، مکہ والے سرداران مکہ، اور آ کر کہتے کہاں ہے اللہ کا عذاب، اور جب آپ جا رہے ہوتے تو آپس میں بیٹھے ہوتے آوازیں کستے، یہ شخص ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو کہاں ہے، اب تک تو ہم پر عذاب نہیں آیا. تو اس صورت میں اللہ نے اپنی توحید کا جو اثبات ہے بڑی سخت اور شدید وعید کے ساتھ اس کا کیا گیا ہے، بڑی شدید وعید کے ساتھ. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی نشانیوں سے، جو قدرت کی نشانیاں ہیں زمین آسمان کی تخلیق، مخلوق کی تخلیق، اس سے توحید کا اثبات کیا گیا ہے. اور پھر انسان کی تخلیق، انسان کی جو تخلیق ہے آج کے درس میں اس کا بھی ذکر ہے، اس سے بھی اللہ نے اپنی توحید کا اثبات کیا ہے. تو توحید پر عقلی نقلی دلائل بھی ذکر ہیں، لیکن شروع میں بڑی شدید وعید کے ساتھ کہ میرے محبوب یہ جو مکہ والے جو ہنستے ہیں جب آپ کہتے ہیں اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو یہ پوچھتے ہیں کہاں ہے اللہ کا عذاب، تو آپ کہہ دیں اتا امر اللہ، اللہ کا عذاب آن پہنچا، یا اللہ کا عذاب پہنچنے والا ہے، فلا تستعجلوا، ایسے کاموں میں جلتی نہ کیا کرو، یعنی اللہ کا عذاب جلتی نہ مانگا کرو. اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو پھر اس سے بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہوتا، اور پھر اس سے بچنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور پھر کوئی اللہ کے علاوہ مدد بھی نہیں کر سکتا تمہاری کہ اللہ کے اس عذاب سے تمہیں کوئی بچا لے، کوئی بچا بھی نہیں سکتا. تو فلا تستعجلوا، کبھی بھی اللہ کے عذاب میں جلتی نہ کیا کرو. جس طرح قرآن کریم کے 15ویں پارے میں ہے کہ اللہ فرماتے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان اتنا جلد باز ہے، اتنا جلد باز ہے کہ بعض اوقات اپنے لیے عذاب کی بد دعائیں مانگتا ہے، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے وہ بد دعائیں کرتا ہے، اور گویا اتنی جلدی مانگ رہا ہوتا ہے تو ایسا لگ رہا ہو تو کوئی بھلائی مانگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کوئی اچھائی مانگ رہا ہے. تو یہاں مشرکین مکہ سے کہ اللہ کے عذاب کو جلتی نہ مانگو اور وہ آنے والا ہے، تو اس سے بعض نے کہا کہ جو عذاب بدر میں آیا ان پر، یا اس سے مراد موت ہے، موت تو ہر ایک کے سر پر کھڑی ہے، اور جب کفر پر موت آ جاتی ہے تو عذاب شروع ہو جاتا ہے اللہ کا، مرنے سے پہلے سے ہی عذاب کے آثار نظر آتے ہیں اور عذاب شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں بڑی سخت وعید ہے، بڑی شدید وعید ہے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور اللہ کا عذاب پہنچنے والا ہے. اور اللہ تو وہ ہے وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، کہ جن کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو وہ اس سے بہت ہی اوپر ذات ہے، وہ پاک ذات ہے، وہ سب کی بنانے والی ذات ہے، سب کی خالق ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو لہٰذا جب اس کا عذاب آئے گا، تو جب اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے عذاب سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا. اور پھر آگے اللہ نے عقلی دلیل دی گی کہ اللہ تو وہ ہے کہ ینزل الملائکہ بالروح، اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور بھیجتا رہا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، سارے پیغمبروں پر فرشتے وہی لے کر آتے. بالروح، روح کہہ کر کے بھید اور راز کی باتیں جو وہی کے ذریعے اللہ اپنے پیغمبروں تک پہنچاتا ہے، اور ہر پیغمبر کے پاس جو دعوت پہنچی تو سب سے پہلی دعوت یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ. آدم علیہ السلام بھی لا الہ الا اللہ، نوح علیہ السلام بھی لا الہ الا اللہ. تو اللہ کی وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا اللہ، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے توحید ہی کی دعوت سب سے پہلے لے کر آئے. تو یہ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس سے میری توحید ثابت ہوتی ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو سب سے پہلے توحید ہی کی دعوت لے کر آئے. تو بنیاد ہی توحید ہے. اگر انسان کی زندگی سے توحید کو نکال دیا جائے توحید اصل میں کہتے ہیں کہ انسان کا عقیدہ ایسا ہو کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو یہ موحد ہے، یہ توحید والا ہے، اور جو اللہ کی ذات و صفات میں اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں تو پھر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، تو یہ شرک والا ہے۔ تو جتنے انبیاء علیہم السلام آئے شرک سے روکتے رہے اور توحید کی دعوت دیتے رہے، تو یہ ایک اور اس بات۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے عقلی نقلی دلائل دیے توحید پر کہ انسان اگر تو غور اور فکر کر کہ آسمان کی تخلیق، زمین کی تخلیق، زمین کو پیدا کیا اللہ نے، آسمان کو پیدا کیا اور زمین کو بچھایا، اور ٹھیک ٹھیک طریقے سے اللہ نے زمین کو بچھایا، اور زمین پر طرح طرح کی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی، اور پھر انسان کو اللہ فرماتا ہے کہ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اگر ان پر غور اور فکر کرو تو تم میرے ساتھ اوروں کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ یہ سب کچھ کرنے والی ذات میں ہوں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلق الانسان من نطفہ، اے انسان تو اپنی تخلیق پر ذرا غور کر، کس چیز سے تمہیں بنایا ہے، کس چیز سے تمہیں پیدا کیا ہے، ایک پانی کے قطرے سے، اور ایسا قطرہ پانی کا کہ جس کو انسان بظاہر گندا سمجھتا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان پر، انسان کا جسم پلیت ہو جاتا ہے اور غسل واجب ہو جاتا ہے، تو ایسے پانی کے قطرے سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور پھر جب اللہ نے اس انسان کو خوبصورت بنایا اور اس انسان کو اللہ نے روح بخشی، طاقت دی، چلنے پھرنے کے قابل بنایا، آنکھیں دی، ہاتھ دیے، دماغ دیا اللہ نے، یہ ساری نعمتیں اللہ نے کی، تو اللہ فرماتے ہیں میری ذات میں وہ انسان جگڑنے لگا، کبھی سوچا نہیں ہے کہ کس چیز سے انسان پیدا ہوا ہے، تو اس اپنی تخلیق کو بھول کر میرے بارے میں جھگڑ رہا ہے اور میرے بارے میں اور میرے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ تو اس میں بھی بڑے شدید اس میں خبردار کیا گیا ہے کہ انسان اگر اپنی تخلیق پر غور اور فکر کرے تو وہ میرے ساتھ اوروں کو شریک نہیں ٹھہرائے۔ خلق الانسان من نطفہ فاذا ہوا خصیم مبین، کہ انسان میری بارے میں جھگڑالو نکلا، اکثر لوگ جھگڑا کرنے والے کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، جب ان کو منع کیا جاتا ہے اس سے تو وہ جھگڑتے ہیں پیغمبروں سے۔ اور پھر اللہ نے آگے، چونکہ انسان کو اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا انسان کا، اور انسان کو اللہ نے مخدوم کائنات بنایا ہے، انسان کو اللہ نے مخدوم کائنات، مخدوم کائنات کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ ستارے ہیں، اور پھر آگے جانوروں کا ذکر ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں کس کے لیے، انسان کی خدمت کے لیے۔ تو یہ مخدوم کائنات ہے، یہ ساری چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو یہ کس نے انسان کے فائدے کے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں؟ کبھی انسان کو غور اور فکر کرنا چاہیے، جب وہ غور اور فکر کرے گا ان باتوں میں تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس رب کا نافرمان بن کے زندگی گزارے، کیسے ہو سکتا ہے پھر اس رب کا نافرمان؟ اور وہ رب تو وہ ہے کہ جنہوں نے مانا، جب پیغمبر نے توحید کی دعوت دی تو جنہوں نے مانا ایسے ایسے لوگ، ایسے ایسے لوگ کہ جن سے مخلوق، جن سے لوگ بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، جو اگر کسی کے پاس رشتہ لے کر جاتے تو کوئی رشتہ دینا گوارا نہیں کرتے کہ یہ تو غلام ہے، یہ تو رنگ کا کالا ہے، یہ تو نچلی ذات والا ہے، میں اس کو رشتہ کیسے دوں، اس کو اپنے پاس کیسے بٹھا کر کھانا کھلاؤں۔ لیکن جب پیغمبر کی بات ان لوگوں نے مانی تو اللہ نے ان کے رتبے کو اٹھا دیا، اور اسی لیے کسی شاعر نے کہا نا کہ ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، کہ کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا ان کو، وہ ایسے ویسے تھے۔ حضرت بلال کو دیکھو، اسی طرح حضرت صہیب کو دیکھو، حضرت سمیہ کو دیکھو، یہ جو غریب صحابہ تھے کوئی ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، تو ان کا کوئی رتبہ، کوئی مقام نہیں تھا، لیکن جب بات کو مانا تو اللہ فرماتا ہے کیسے کیسے میں نے ان کو بنا دیا، کیسے کیسے، کہ حضرت بلال جن کو، جو غلام تھے، جن کے گلے میں رسیاں ڈال کر مکہ کی گلیوں میں امیہ گھسیٹا کرتا تھا، جس کے غلام تھے حضرت بلال، اور بچوں کو کہا جاتا تھا کہ اس پر پتھر برساؤ اور اس کو گلیوں میں گھسیٹو، اور ساری پیٹ سے چربی پگھل چکی تھی، تو حضور فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت بلال کو، بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، کہا بلال تجھے پتا ہے تیرا رتبہ اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہے، تجھے پتا ہے جب تو جنت میں جائے گا جو جنت تیری منتظر ہے، دنیا میں تیرا رنگ اللہ نے کالا بنایا ہے، لیکن جنت میں جب جائے گا تو ہزار میل دور سے تیری چمک نظر آئے گی لوگوں کو، ایسا خوبصورت اللہ بنائے گا. اور بلال تجھے پتا ہے تیرا رتبہ کیا ہے، جب تو زمین پر چلتا ہے حضرت جبرائیل نے آ کر مجھے کہا کہ عرش الہی کے ارد گرد والے فرشتے فخر محسوس کرتے ہیں کہ تیرے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دے. اور بلال تجھے پتا ہے کہ جب تو چلتا ہے زمین پر قدم رکھتا ہے تو ان قدموں کی آہٹ فرشتے جنت میں سنتے ہیں، اور تیرے قدموں کی آہٹ معراج کے سفر میں میں جنت میں سن چکا ہوں. تو یہ حضرت بلال رونے لگ گئے. حضرت بلال نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں کہ میں کیا اور میری حیثیت کیا، میں کہاں وہ حبشہ کے رہنے والا ہوں، رنگ میرا کیسا ہے، میں غلام ہوں. تو اللہ کے نبی یہ آپ کی غلامی سے، یہ آپ کی نسبت سے اور آپ کے قدموں تک میں پہنچا، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ خاکسار کو جو رتبہ دیا یہ صرف آپ کی نسبت سے، آپ کی وجہ سے اور آپ کی غلامی کی وجہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سے اللہ نے یہ رتبہ. اور اسی طرح سارے صحابہ کو اللہ نے، تو وہ کہتا ہے کہ ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے کہ جو ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ابو لہب کے بارے میں اتنا بڑا سردار جن کا اتنا بڑا نام تھا لیکن انکار کیا اور شرک پر چلتا رہا اور نبی علیہ السلام کے لیے بددعائیہ جملہ نکالا، تو جب مرا تو ایسے مرا کہ اپنے رشتہ دار، اپنے بیٹے بھی اٹھا کر قبر میں اتارنے کے لیے تیار نہیں تھے. غلاموں کو بلا کر پیسے دے کر لکڑیوں سے گسیٹ گسیٹ کر گڑا کھوٹ کر اس میں ڈالا گیا کہ بیماری اللہ نے ایسی لگا دی. اور ابو جہل کو دیکھو اس کا کیا حشر ہوا. تو وہ بڑے بڑے سردار تھے لیکن اسلام کی مخالفت کی، نبی کی مخالفت کی، تو آج ان کا کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ کے غلام تھے جن کو لوگ رتبہ اور مقام نہیں دیتے تھے، لیکن جب اسلام سے جڑے تو اللہ نے اتنا رتبہ دے دیا کہ قیامت تک ان کا نام لیا جاتا رہے گا، اور لوگ ان کا نام لینا، ان کا ذکر کرنا اپنے لیے باعث سے فخر اور باعث سے عبادت اور باعث سے اجر و ثواب سمجھیں گے. آج بلال کا ذکر ہو رہا ہے بڑے اچھے انداز میں، لیکن ابو جہل جن کے پاس مال و دولت بھی تھی، سب کچھ تھا، خوبصورتی بھی تھی، خاندان بھی اعلیٰ تھا، لیکن نبی کی اطاعت نہیں کی، شرک کے راستے پر چلا، تو آج ان کا کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں. اگر نام لیا بھی جاتا ہے تو برے اس میں لیا جاتا ہے کہ اس پر اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی لعنت ہو. تو یہ کہا جاتا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو قرآن سے جڑتا ہے، نبی کے فرمان سے جڑتا ہے، تو اللہ ان کو رتبے عطا کر دیتا ہے. تو آگے اللہ اپنی نعمتوں کا کہ انسان تیری تخلیق کی اور پھر تیرے لیے میں نے کیا کیا نعمتیں، والانعام خلقها لکم فیها دفء ومنافع للناس. عرب کے اندر چونکہ جس کے ریور بڑے ہوتے تھے اونٹوں کے اور بکریوں کے اس وقت، تو اس کی معاشرے کے اندر ایک عزت ہوتی تھی، اور پھر خاص کر جب وہ ریوڑ گھر سے صبح کے وقت نکلتا تھا چراگاہوں کی طرف، تو لوگ دیکھتے تھے یہ دیکھو فلاں کا ریوڑ ہے، یہ فلاں کا ریوڑ جا رہا ہے، اونٹوں کا، بکریوں کا، بھیڑوں کا، یہ ریوڑ جا رہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جانور کس نے پیدا کیے، یہ جانور میں نے پیدا کیے، اور ان سے تم فائدے حاصل کرتے ہو. اور وہ کون سے فائدے ہیں کہ جانوروں سے تم مختلف، کہ سردیوں سے بچاؤ کا ذریعہ تمہارے لیے ہیں، ان کی جو اون ہے اس سے تم کپڑے بناتے ہو، ان کی جو کھال ہے اس سے تم اپنے لیے طرح طرح کی چیزیں بناتے ہو. اور پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی، کچھ جانور ایسے ہیں کہ ان کا دودھ تم پیتے ہو، اور پھر بھی یہاں بات ختم نہیں ہوتی، کچھ جانور ایسے ہیں کہ ان کا گوشت تم کھاتے ہو، گوشت تم کھاتے ہو کہ یہ تمہارے لیے فائدے مند ہے. اور پھر کچھ جانور ایسے ہیں کہ تم ان کو کھاتے تو نہیں ہو لیکن ان جانوروں پر تم سواریاں کرتے ہو. والخیل والبغال والحمیرہ، جس میں قرآن کہتا ہے کہ گھوڑے ہیں، گھوڑوں پر بیٹھ کر تم سفر کرتے ہو، اور اسی طرح خچر ہیں، ان پر بیٹھ کر تم سفر کرتے ہو، اور حمیر گدا ہے، گدوں پر بیٹھ کر تم سفر کرتے ہو. تو یہ سارے سواری اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے، اور تم ان پر اونٹوں پر بوجھ لاد کر دور دراز لے جاتے ہو، دور دراز کے علاقے میں. یہ ساری میری نعمتیں ہیں اور یہ سارے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہیں. اگر یہ جانور نہ ہوتے، اگر یہ سواریاں میسر نہ ہوتی، تو تمہارے لیے سامان ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا مشکل ہو جاتا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے۔ اور آج کل ہم کہہ سکتے ہیں کہ اونٹ، گدھے، گھوڑے، ان کی تو ضرورت نہیں ہے، اور چیزیں آ گئی ہیں۔ تو آج کے درس میں اور چیزوں کا بھی ذکر ہے، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو گاڑیاں ہم سٹیٹوں میں دوڑا رہے ہیں ان کا بھی آج اس آیت کے اندر ذکر ہے، بلکہ ریل گاڑیوں کا، ہوائی جہازوں کا بھی ذکر ہے کہ یہ ساری سواریاں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، اور قیامت تک ایسی ایسی سواریاں پیدا کروں گا جو تم نے دیکھی بھی نہیں ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، تم ان پر سواریاں کرتے ہو اور ان سے زینت حاصل کرتے ہو، لیکن ایسی ایسی ویخلق ما لا تعلمون، آگے ایسی ایسی سواریاں میں تمہارے لیے پیدا کروں گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ تو اس آیت کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے ویخلق ما لا تعلمون، اس میں ریل گاڑیوں کا ذکر ہے، ہوائی جہازوں کا ذکر ہے، دریائی جہازوں کا ذکر ہے، ہر قسم کی سواری کا اس کے اندر ذکر ہے، اور آنے والے وقت میں جو بھی سواریاں آئیں گی ان سواریوں کا اس کے اندر ذکر ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ انسان تمہاری آسانی کے لیے میں یہ ساری سواریاں پیدا کی ہیں، یہ ساری چیزیں تمہاری آسانی کے لیے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی اور تم اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھا کر لے جاتے، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان مخدوم کائنات ہے، اور یہ ساری چیز اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے کہ تاکہ یہ میرا شکر گزار بندہ بنے اور میرا عبادت گزار بندہ بنے۔ آج کے درس کا یہی خلاصہ ہے، اتا امر اللہ، آنے والا ہے اللہ کا حکم، اتا بلکہ آ چکا ہے اللہ کے، یعنی اتنے قریب ہے کہ گویا آ چکا ہے، فلا تستعجلوا، اور اللہ کے عذاب میں جلتی نہ کرو، جلتی نہ مانگو اللہ کا عذاب، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ بہت ہی بلند ہے، بہت ہی اوپر ہے، اور وہ پاک ہے، عما یشرکون، جن کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو، وہ ہر قسم کے شرک سے بلند ہے اور پاک ہے، ینزل الملائکہ، آگے عقلی دلیل، اتارتا ہے فرشتوں کو بالروح، بھیت دے کر، راز دے کر، وحی دے کر، من امرہ، اپنے حکم کے ساتھ، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، جس کو نبی بناتا ہے اس کے پاس وہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، لیکن یہ اس کی منشا ہے کہ جس کو چاہے وہ پیغمبر بنا دے، ان انذروا، تاکہ وہ ڈرائیں لوگوں کو، اور سب سے پہلی دعوت ان کی کیا ہوتی ہے، انہ لا الہ الا انا فتقون، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فتقون، اور اللہ فرماتے ہیں مجھ ہی سے میرے بندوں کو چاہیے کہ ڈریں، فتقون، مجھ ہی سے ڈریں، خلق السماوات والارض بالحق، آگے پھر وہ عقلی اور نقلی دلیلیں، خلق السماوات، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارض، زمین کا، بالحق، ٹھیک ٹھیک زمین و آسمان کو، تعالی عما یشرکون، پھر کہا گیا وہ بہت اوپر ہے شریکوں سے، اس کا کوئی شریک نہیں، خلق الانسان من نطفہ، ایک اور دلیل اللہ نے اپنی توحید پر دی، خلق الانسان، اللہ نے پیدا کیا انسان کو، من نطفہ، ایک بھون سے، فإذا هو خصیم مبین، اور پھر وہ ہو گیا اسی کے ذات میں بڑا سخت جھگڑالو، اسی رب کے بارے میں وہ جھگڑنے لگا، والانعام خلقها، اور انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیے چوپائے، والانعام خلقها، پیدا کیے انعام، جہاں آتا ہے اس سے عام طور پر پالتو جانور، پالتو جانور جیسے اونٹ ہے، جیسے بیل ہے، گائے ہے، بھینس ہے، یہ جو پالتو جانور ہیں جن کا دودھ بھی پیا جاتا ہے، جن کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، کھال بھی استعمال ہوتی ہے، تو ان یہ جانور مراد ہیں، لکم فیہا دفئن، ان جانوروں میں اللہ نے تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان رکھا ہے، یعنی اون وغیرہ، وہ منافع، اور بہت سے فائدے اس میں اللہ نے تمہارے لیے رکھے ہیں، کہا ہے کہ آج تک جانوروں کی کھال سے، گوشت سے، چربی سے انسان جو چیز بھی بناتا ہے اور جو بھی فائدہ انسان حاصل کرتا ہے اس سب کا اس کے اندر ذکر ہو گیا، وہ منافع، جو بھی اس سے تم فوائد حاصل کرتے ہو، ومنها تاکلون، جب انعام کا ذکر ہوا تو ایک یہ بھی کہ ومنها تاکلون، اور ان کو تم کھاتے بھی ہو، ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، ولکم فیہا جمال، اور اس میں تمہارے شان بھی ظاہر ہوتی ہے، شان مطلب یہ ہے کہ تمہاری زینت بھی ظاہر ہوتی ہے، کیا حین تریحون وحین تسرحون، جب شام کو یہ ریوڑ واپس چراگاہوں سے آتے ہیں، وحین تسرحون اور جب صبح کے وقت یہ ریوڑ چراگاہوں کی طرف چلتے ہیں، تو تمہاری شان، عرب اس پر فخر کرتے تھے اور ان کی شان و شوکت ہوتی تھی کہ اتنا بڑا ریوڑ ہے، اتنا بڑا ریوڑ ہے ان کا، وتحمل اثقالکم اور بعض جانور اٹھاتے ہیں تمہارا بوجھ، الی بلد لم تکونوا بالغی، ایک شہر سے دوسرے شہر تک، اور تم نہ لے جا سکو اس بوجھ کو، الا بشق الانفس، مگر اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر، اس وقت تو یہ گاڑیاں ہوتی نہیں تھیں، تو جانوروں پر، اونٹوں پر سامان لاد کر لے جاتے تھے، اگر وہ نہ ہوتے تو اپنی پیٹھوں پر لے جاتے تو مشکل ہوتا تمہارے لیے، ان ربکم لر ان ربکم بے شک تمہارا رب لرؤوف الرحیم، بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، وہ اتنا کریم ہے کہ لوگ نافرمانیاں بھی کرتے ہیں اور پھر اپنی نعمتوں سے ان کو نوازتا ہے، والخیلہ، آگے مزید جانوروں کا، والانعام میں کہا گیا تھا کہ اس سے یہ 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 فائدہ اور کھا بھی سکتے ہو، اب آگے ہے والخیلہ اور گھوڑے، والبغالہ اور خچر، والحمیرہ اور گدے، یہ ایسے جانور ہیں، لترکبوہا وزینہ، ان پر تم سواریاں کرتے ہو اور ان سے اپنی زینت ظاہر کرتے ہو، گھوڑے پر سوار ہو کر بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ عرب جاتے تھے، اور جو سرخ گھوڑے ہوتے تھے تو وہ ان کی شان و شوکت کو ظاہر کرتے تھے، تو ان جانوروں پر بیٹھ کر تمہاری زینت بھی معلوم ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان پر تم سواریاں بھی کرتے ہو اور سفر بھی طے کرتے ہو، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اب یہاں ان میں یہ فوائد ذکر کیے، لیکن ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ان کا دودھ بھی پیتے ہو یا ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، تو اس آیت سے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جانور حلال نہیں ہیں، جو حلال تھے ان کے پیچھے ذکر کر کے کہا گیا ان کو تم کھاتے ہو اور دودھ بھی پیتے ہو، لیکن ان جانوروں کا ذکر کر کے یہ نہیں کہا، جو خچر ہے اور جو گدا ہے اس کے بارے میں تو واضح حدیث میں آتا ہے کہ یہ کلی طور پر حرام ہے، حچر اور گدا یہ حرام ہے، گھوڑے کے بارے میں اختلاف ہے، گھوڑے کے بارے میں ایک روایات میں حلال ہونے کا بھی ہے اور ایک میں حرمت کا بھی ہے، تو اسی لیے بعض فقہا نے گھوڑے کے بارے میں ایسا نہیں کہا کہ یہ اس طرح حرام ہے جس طرح گدا حرام ہے یا خچر حرام ہے، اس طرح نہیں کہا، حلت اور حرمت میں اختلاف ہو تو وہاں اکثر فقہا کے نزدیک حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے، جہاں حلت اور حرمت دونوں پر دلائل ہوں تو وہاں پھر حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے، تو اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فقہ میں یہ لکھا ہے کہ گھوڑا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، گھوڑے کا گوشت مکروہ ہے، اگر کوئی کھا لے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حرام کھا گیا، ایسا نہیں ہے، گھوڑا مکروہ ہے لیکن حرام نہیں ہے، لیکن گدا اور خچر یہ حرام ہے، یہ کھائے گا تو حرام کھائے گا، یہ جائز نہیں ہے، لیکن بعض فقہا کے نزدیک گھوڑے کا گوشت جائز ہے، گھوڑے کا گوشت کھا سکتے ہیں، لیکن اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ آخر میں تاکلون کا ذکر نہیں آیا، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ان کا تو ذکر ہوا، پھر آگے فرمایا ریل گاڑیاں، جہاز، کاریں، یہ موٹر سائیکل، سائیکل، یہ جتنے بھی یہ سواریاں ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی ایسی سواریاں تمہارے سوار ہونے کے لیے میں پیدا کروں گا جن کو تم ابھی نہیں جانتے، لیکن آگے چل کر تم ان سواریوں کو دیکھو گے، تو اس میں قیامت تک آنے والی ساری سواریوں کا ذکر ہے، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيرِ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے سیدھا راستہ ہے، اور وہ سیدھا راستہ کون سا ہے، جو ہدایت کا راستہ جو انبیاء نے بتا دیا، جو شرک سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو اور اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر پیغمبر کی اطاعت میں، اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ سیدھا راستہ ہے، وہ اللہ تک انسان کو پہنچاتا ہے، وَمِنْهَا جَائِرٌ، لیکن ایک راستہ ٹیڑھا بھی ہے اور وہ گمراہی کا راستہ ہے، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، لیکن اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ کی منشا یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے اختیار دے کر کہ وہ اپنے اختیار سے سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے یا ٹیڑھا راستہ اختیار کرتا ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين آمين برحمتك يا رحمن.